الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین گرامی، قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. اسی سورت کی ایک آیت شریفہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں اور بنی اسرائیل کی طرف سے لگائے جانے والے بیجا الزامات کی تردید فرمائی ہے. کیا انہوں نے الزام لگایا؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو یہودی بستے تھے اور اس وقت رہتے تھے، یہ بات لوگوں میں مشہور کر دیا تھا اور پھیلا دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے بل پر انسانوں پر، جنات پر، چرن پرند پر اور جنگل کے تمام جانوروں پر حکومت کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور ان کی تردید فرمائی اور بتا دیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جنات پر بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت چرن پرند پر بھی تھی، جنگل کے تمام جانوروں پر آپ کی بادشاہت تھی. یہ بادشاہت کا ہونا اور آپ کے کنٹرول میں تمام چیزوں کا ہونا، یہ نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے، حضرت نبی پاک علیہ الصلات والسلام کو بطور معجزہ کے قرآن مجید عطا کیا گیا کہ یہ آپ کے لیے معجزہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے نبوت کے عظیم فریضے کو انجام دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو اللہ رب العزت نے انجیل بھی عطا کیا اور ساتھ ساتھ ایک عصا عطا کیا، یہ آپ کے لیے بطور معجزہ کے ہے، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیے اور ان کے جادو کو توڑ کر انہی کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کی ید بیضہ عطا کیا، اور جو آپ کے لیے روشن ہاتھ عطا کیا تھا، کسی مردے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے عطا کیا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اے اللہ میرے لیے ایسی بادشاہت عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی اور کو دی گئی نہ میرے بعد کسی اور کو دی جائے، ایسی بادشاہت میرے لیے عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے انسانوں پر بھی بادشاہ بنایا اور جنات پر بھی آپ کے لیے قوت عطا فرمائی، چرند پرند کی بولی بھی آپ سمجھتے تھے اور آپ کے اشاروں پہ وہ سارے چلا کرتے تھے۔ اب یہ یہودی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلانا شروع کر دیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ قوت، یہ طاقت، یہ بادشاہت، یہ صرف اور صرف جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے تردید فرمائی اور بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ شیطانوں کی باتوں کی اتباع نہیں کیا کرتے تھے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، اور یہ جو جادو کرنا ہے یہ کافرانہ عمل ہے، بندے مومن کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور کفر داخل ہو جائے گا، جو کافر ہوگا وہی تو یہ سحر کا کام کرے گا، جادو کرے گا، مسلمان ہو اور جادو کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا، نہ کفر کا کام کیا، نہ جادو کو استعمال کیا اور نہ جادو کرایا۔ بات در اصل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ جو شیاطین ہیں ان کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ آسمانوں تک پہنچ سکتے تھے، اور آسمانوں کے درمیان جو وہاں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے اسے سننے کا ان کو اختیار اللہ رب العزت نے دے رکھا تھا۔ جیسے ہی ہمارے آقا، ہمارے لولاک، صاحب لولاک، صاحب خلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ شیاطین کا اور جنات کا آسمانوں پر جانا اللہ نے بند کر دیا، لیکن اس سے پہلے یہ جا سکتے تھے، ان کو اختیار تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہ جاتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے لیے آئندہ آنے والے حالات کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے کہ فلاں بندے کے ساتھ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے، اور فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیا کرتے تھے کہ فلاں بندے کے ساتھ اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، فلاں بندے کے ساتھ اس طرح کا عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان باتوں میں سے اکا دکا بات ان شیاطین کے کانوں میں پڑ جاتی، اور یہ شیاطین ان باتوں کو لے کر اس دور میں جو کاہن تھے ان کے کانوں میں ڈال دیتے، اور ایسے ہی ایک دو بات نہیں ڈالا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ مرچ مسالہ اور بہت ساری جھوٹ موٹ کی باتیں ملا کر ان کاہنوں کے حوالے کر دیتے، اور کاہن کہتے کہ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ غائب کا علم جانتے ہیں، ان کے اندر غائب کا علم ہے، اسی وجہ سے یہ ساری باتیں ہمارے پاس لا کے پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت نے غائب کے علم کو صرف اپنے پاس رکھا ہے، یہ صفت خاصہ ہے. یہ تمام ہمارا اور تمام مومنوں کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ ایمان ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت غیب کا علم جانتے ہیں. تو اب یہ کاہن یہ بات پھیلا دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یہ جو شیاطین ہیں جنات ہیں غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی حکمت جانتے ہیں کہ کیسے بندوں کے دلوں سے یہ ساری باتوں کو اور یہ سارے وسوسوں کو دور کیا جائے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا زبردست کام تھا. اسے کرنے کے لیے ہزاروں جنات کی ضرورت تھی، تو آپ نے پورے جنات کے حوالے کر دیا کہ چلو بیت المقدس کی تعمیر میں لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے اشارے کے تابع تھے. تو یہ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں لگ گئے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیری کام کی نگرانی کرنے کے لیے ایک طرف کرسی ڈال لیا اور اپنے ہاتھ میں عصا پکڑ لیا اور ایسے بیٹھ گئے. اللہ رب العزت اپنی حکمت کو وہ بہتر جانتے ہیں، یہ ایسے ہی پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور یہ جو جنات ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں، اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، ان کو پتا ہی نہیں، اور یہ کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں، چلو اٹھاؤ جل سے جل پتھر بڑے سے بڑے اٹھا کے بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے جس وقت مقرر کر رکھا، دیمق کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان کا جو عصا ہے اسے کھا جاؤ، دیمق نے کھا لیا، جیسے ہی کھایا وہ عصا آپ کے ہاتھ سے ہٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. اب یہ اگر جان تھے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللو کانو یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المہین، اگر ان شیاطین کو اور جنات کو غیب کا علم ہوتا اور ان کو پوشیدہ باتوں کا علم ہوتا تو اس طرح کی تکلیف دہ عمل میں کبھی مصروف نہیں ہوتے. جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا ان کو پتہ ہو جاتا، اس لیے کہ یہ تو غیب کا علم جانتے ہیں ان کے مطابق، اب ان کو پتہ ہی نہیں تو یہ کہاں سے جانتے، اب معلوم نہیں تو یہ کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اپنی حکمت خوب جانتے ہیں، کب کس وقت اور کس کام کو کرنا چاہیے یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو غائب کا علم ہم رکھتے ہیں، نہ ان شیاطین کے پاس ہے نہ ان جنات کے پاس ہے، ساری طاقت ساری قوت ہمارے پاس ہے، اس کا یقین اپنے اندر پیدا کرو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ جو جادو تھا بہت زیادہ لوگوں کے درمیان میں عام ہو گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ لوگوں کے درمیان جو جنات اور شیاطین کاہنوں کے پاس لا کر اکا دکا باتیں سنا دیتے ہیں، اور یہ جو جادو کی باتیں ہیں وہ لا کے سناتے ہیں، وہ کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے، لکھ کے اس کے ذریعے سے یہ جادو کا عمل کرتے ہیں، پوری بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی تھی جادو پہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ پوری جادو کی جتنی کتابیں ہیں انہیں جمع کرو اور میرے دربار میں لا کے حاضر کرو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر کر دیا گیا، ساری کتابیں جمع ہو گئی. آپ نے اپنی کرسی کے نیچے، جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ بادشاہت کیا کرتے تھے، اس کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان ساری جادو کی کتابوں کو دفن کر دیا. اب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نہ جادو کرے گا اور نہ جادو سیکھے گا. بات دراصل یہ تھی کہ جس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک تو جادو کا طریقہ سیکھنے کا یہ تھا کہ شیاطین لا لا کے شکایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بھی بطور آزمائش کے دنیا میں اتارا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت کلام مجید میں فرمایا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی اللہ رب العزت نے بابل جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عراق جو ملک عراق ہے اس کے شہروں میں سے ایک شہر جس کا نام بابل ہے، وہاں دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اس آیت کی تفسیر کی کتابوں میں ایک روایت لکھی گئی ہے، لیکن یہ روایت اتنی معتبر نہیں ہے، اس کی حیثیت تفسیر میں کیا ہے میں آگے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے عرض بھی کر دوں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو روایت میں اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ لیکن پہلے میں روایت عرض کر دوں کہ تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت لکھی گئی ہے کہ فرشتے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے در عرض کرنے لگے، اے باری تعالی، تو جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، لاکھوں انسان اس وقت تیرے دنیا میں بستے ہیں، یہ ساری مخلوق تیری پیدا کی ہوئی ہے، بسائی ہوئی ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے آپ نے بے جا اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں آپ عطا کیے ہیں، لیکن یہ ہیں کہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دفتر بھر گئے ہیں آسمان پہ تیرے فرشتے لے کے آ رہے ہیں، یا اللہ یہ کیسے ناشکر گزار تیرے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، میں ان بندوں کے اندر نفسانی خواہشات کو پیدا کر رکھا ہے، بندے کے اندر ایک نفسانی خواہشات ہے، انسان کے اندر ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے آزماتے ہیں، ہم نے وہ صفت تمہارے اندر پیدا نہیں کیا ہے، اے فرشتو ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ صفت اگر میں تمہارے اندر پیدا کر دوں کیا تم بھی اس وقت میری عبادت میں لگے رہو گے اور میری تسبیح کرتے رہو گے؟ فرشتوں نے کہا، اے اللہ کیوں نہیں، ہم تو تیری نورانی مخلوق ہیں، یہ صفت بھی اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جب بھی ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مانگتے رہیں گے۔ فرشتوں نے جب کہا، اللہ رب العزت نے بطور آزمائش کے ان کے اندر، روایتوں میں آیا ہے کہ تین فرشتوں کے اندر بطور آزمائش کے اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات کو پیدا کر دیا، جس میں سے حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہے اور دوسرے جو ہاروت ہیں اور ماروت ہیں۔ تو ان فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کیفیت پیدا فرمایا اور دنیا میں بھیج دیا۔ روایت میں موجود ہے، حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک عورت پہ پڑی جو بڑی ہی خوبصورت تھی، جیسے ہی پڑی تو اس کی طرف جیسے ہی رجحان ہوا، حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے، اے اللہ فوراً اس کیفیت کو میرے اندر سے نکال لے، میں اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اس پریشانی سے آپ کو نجات عطا کیا۔ اور دوسرے جو ہاروت اور ماروت ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ صفت تھی، ایران کی ایک خوبصورت شہزادی پہ آپ کی نظر پڑی، آپ نے چاہا کہ اس کے ساتھ آپ رہیں، تو آپ نے پوچھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس شہزادی نے تین شرطیں لگائی، کہا کہ تین شرطوں کی آپ پابندی کر لو اور اس کو پورا کر لو تو تمہاری بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو تم حکم دو گے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ ایک یہ ہے کہ تم شراب پیو گے، دوسرا یہ ہے کہ تم قتل کرو گے، اور تیسرا یہ ہے کہ تم بے ہر قسم کا گناہ کرتے رہو گے۔ تو یہ تین شرطیں اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ ہم قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اس کا تصور تو نہیں کر سکتے, تو ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے, اور دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ بھی ہم نہیں کر سکتے, لیکن شراب ایک معمولی گناہ ہے, ہم اسے پی لیں گے اور آپ کی بات ہم مان لیں گے. فرشتوں نے پی لیا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ شراب کوئی معمولی چیز نہیں ہے, انسان اسے معمولی گناہ سمجھتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا گناہ ہے, یہ گناہوں کی جڑ ہے. جیسے ہی شراب پیے گا تو اس کی ہوش چلا جائے گی. اب اس کے بعد کس کا قتل کر رہا ہے یا کون سا بڑا گناہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. اب وہ کر لیا, اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. اب یہ روایت تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہے, اس وقت حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں بطور نبی کے موجود تھے. اب ان کے پاس یہ فرشتے تشریف لے گئے اور کہا کہ اے نبی, ہم سے اس طرح کا گناہ ہو گیا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں. آپ اللہ کے حضور دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آپ اللہ کے حضور دعا کریں. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا, لیکن ایک شرط لگا دیا کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے ان کی سزا یا تو ان کو دنیا میں ملے گی یا یہ ہے کہ آخرت میں ملے گی. فرشتوں نے کہا, آخرت کی سزا کبھی ختم ہونے والی سزا نہیں ہے, اس لیے ہم کو دنیا میں سزا دے دے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا, اور بابل میں ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر آپ ان دونوں فرشتوں کو الٹا لٹکا دیا اور نیچے سے آگ لگا دیا. اس طرح کی روایت تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں, اور لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں, اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے. اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں تفسیر کی کتابوں میں لکھ کے یہ متنبہ کرنے چاہتے ہیں کہ یہودی اور اسرائیل اس طرح کی واہیات کی باتیں مسلمانوں تک پہنچا کر مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد تفسیر میں لکھتے ہیں, وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. اللہ رب العزت نے سحر کا جو علم ہے, جادو کا جو علم ہے, ان فرشتوں کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ دنیا میں, اور دنیا میں لوگوں سے کہو کہ دیکھو یہ ایک علم ہے, اگر اس علم کو تم سیکھو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا, اور تمہارا ایمان نکل کر تم کافر ہو جاؤ گے. اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو ہم تم کو سکھائیں گے, اس لیے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس بندے کے دل میں میرا ڈر ہے یا نہیں, اس لیے کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو. سیکھنا ہو تو سیکھ لو, اور ایمان کی دولت سے تم محروم ہو جاؤ, کافر بن جاؤ. اگر سیکھنا نہیں ہے, ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اسے مت سیکھو اور اس سے دور رہو. اب اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا, اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آئے ہیں, ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جادو کا علم ہے اسے تم سیکھو گے تو تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا, تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا, تم کافر ہو جاؤ گے. اگر تم سیکھنا ہی چاہتے ہو تو ہم تم کو سکھا دیں گے. ان فرشتوں نے سکھا دیا جو سیکھنا چاہتے تھے. اب اس کے علم کے ذریعے سے لوگ کیا کرتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان میں جدائیگی پیدا کرتے ہیں, دوست کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں, خاندانوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ جو جادو کا جو عمل ہے, یاد رکھو مومنوں اور مسلمانوں, یہ جو جادو کا عمل ہے یہ کتنا بڑا جادو ہی کیوں نہ ہو, ہماری اجازت کے بغیر کسی پہ عمل ہرگز نہیں کر سکتا. اگر ہماری اجازت ہو تو جب جا کے تمہارے لیے یہ جادو عمل کرے گا، اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آئے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَنفَعُهُمْ وَمَا يَزُرُّهُمْ، یہ لوگ، یہ جو فرشتے ہیں، لوگوں کو سکھلا رہے تھے اور بتلا رہے تھے، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہرگز فائدہ تو نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن صرف اور صرف نقصان پہنچ رہا تھا۔ یہ جو جادو کا علم ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے، صرف اور صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دیا کہ یہ غلط قسم کا یہ سفلی عمل ہے، یہ بیکار عمل ہے، اس سے ایمان غارت ہو جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے نہ تمہیں جادو کرنے کا اختیار ہے، نہ تم کو ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جادو کرو، نہ ہم تم کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہ جادو کا عمل سیکھو، اس لیے کہ یہ ہر قسم کی آزمائش اس میں اللہ نے رکھی ہے، تو اس سے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں جادو کی پوری کتابوں کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ اب یہودی اور یہ جو جنات تھے، اب ان کو پتا تھا کہ ان کرسیوں کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دفن کر کے رکھا ہے، اب اگر یہ جائیں گے کرسی کے نیچے، یہ شیاطین اور جنات، اللہ نے اس کرسی میں ایسی تاثیر پیدا کر رکھی ہے کہ اس کے قریب جائیں گے تو یہ جل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ تو نہیں جا سکتے۔ اب اگر جائیں گے تو انسان کو جانا چاہیے، اس لیے انسان کو انہوں نے ابھارا کہ تمہیں پتہ ہے، کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت سلیمان کس طرح کی حکومت کیا کرتے تھے، ان کی حکومت کا یہ جو دبدبا تھا کس وجہ سے تھا، ان کی کرسی کے نیچے کتابیں دفنائی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، تو اسے نکالو، اس کے اندر وہ پورا عمل ہے، اسے کرو گے تو تم بھی اس طرح کی حکومت کر سکو گے۔ اب لوگوں کو اکسایا، اب لوگ جنات کی اور شیاطین کی باتوں میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کرسی کے نیچے سے اس سارے دفینے کو اور کتابوں کو نکالا اور اٹھایا، اور پھر دوبارہ اس جادو کی چیزوں کو لوگوں کے درمیان میں پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سارا ختم ہو گیا، جادو کو آپ نے بند کر دیا اور اس پر لاک ڈال دیا اور تالا لگا دیا، اور آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد، وصال ہو جانے کے بعد، ان کاہنوں کے ذریعے سے پھر ان شیاطین اور جنات نے نکالا اور لوگوں کے درمیان میں عام کر دیا۔ اس طرح یہ جو جادو ہے، یہ سحر ہے، لوگوں کے پاس بھی اس کا علم ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اندر سچائیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جادو کا ہونا اور جادو کا اثر کرنا بالکل برحق بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے قیمتی کتاب، سب سے مقدس کتاب اللہ رب العزت نے کلام اللہ مسلمانوں اور مومنوں کے حوالے کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ مقدس کتاب، یقیناً یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، یہ پڑھو گے تو تمہارے لیے صحیح راستہ ملے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے تمہارے لیے اس میں سیدھا راستہ بتا کے رکھا ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، لیکن ان کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، بڑے سے بڑا جادوگر اگر تم پہ جادو کرنا چاہے تو اللہ رب العزت ان الفاظ کی مدد سے، ان الفاظ کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کر دے گا اور وہ جادو تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بڑی وزنگ ہو گئی تھی، آپ کا سر بڑا بھاری ہو گیا تھا، جو بھی کام آپ کرتے اس میں دل نہیں لگتا تھا، جو بھی آپ کام کرنے جاتے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کی طبیعت بالکل بوجھل ہو گئی تھی، پریشان سی ہو گئی تھی، ایک الگ سی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے،
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ حالت، یہ کیفیت آپ پر کس وجہ سے طاری ہوئی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل مجھے تو پتا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہودی ہے جو اسلام کو بطور یعنی بظاہر اسلام کو قبول کر لیا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوا ہے، اس یہودی نے آپ پہ جادو کر دیا ہے، اور جادو کر کے جادو کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف آپ پہ طاری ہے۔ وہ تفسیر کے یعنی جو حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ ایک لبید بن اسم جو ایک یہودی تھا، منافق تھا، اسلام تو بظاہر قبول کر لیا تھا لیکن اندرونی یہودی تھا، تو اس نے ایک بچے کو تیار کیا کہ وہ بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا جایا کرتا تھا، آپ کے پاس آنا جانا لگا ہوا تھا، تو اس بچے کو پکڑا، معصوم سا بچہ تھا، اسے کیا معلوم، تو اس بچے سے کہا کہ دیکھو کہ آپ کے اور ہمارے پیغمبر جو نبی ہیں، جس کنگھی سے آپ اپنے بالوں کو درست کرتے ہیں وہ کنگھی ذرا مجھے میرے پاس لا کے دے دینا تاکہ میں اسے میرے پاس رکھوں۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں اس بچے سے اس یہودی نے کہا، اور کہہ کے کہا کہ وہ اسے مجھے لا کے دو۔ اب بچے کو کیا پتا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے کیا عمل کرے گا، اس نے لا کے اس کنگھی کو اس یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس یہودی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں 11 گراہ یعنی 11 گھاٹیاں ڈالی اور سخت سے سخت جادو کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اتنا سخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا گیا تھا کہ اتنا سخت جادو نہ اب سے اس سے پہلے ہوا ہے، نہ قیامت تک اتنا سخت جادو کسی اور پہ ہو سکتا تھا۔ اتنا سخت جادو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا گیا، آپ علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ سرکار مدینہ، امام الانبیاء، سرور کونین، رحمت للعالمین کی حالت ایسی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھ پر یہ حالت آ سکتی ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی یاد رکھو کہ تمہارے اوپر بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی حالت آئے تو تمہارا ایمان ڈگمگا نہ جائے۔ تم ایسا نہ کرو کہ تمہارا ایمان نکال کے اہل غیروں کے پاس چلا جاؤ اور ان کے پاس ایسا عمل کرو جس کی وجہ سے تمہارا ایمان غارت ہو جائے، تمہارا ایمان برباد ہو جائے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہ کرنا جو حالت مجھ پہ آئی ہے، اگر تمہارے اوپر بھی خدا نہ خواستہ۔ آپ نے تو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جو حالت مجھ پہ آئی ہے میرے تمام امتیوں پر یہ حالت نہ آئے، تو اس طرح آپ نے دعا فرمائی تھی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آ بھی جائے لیکن تمہارا ایمان ہرگز ہرگز ڈگمگانا نہیں چاہیے، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا ایمان اور یقین اللہ سے ہونا چاہیے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر یہ حالت آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اگر یہ دور ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اگر کوئی بزنس کے اندر رکاوٹ آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اگر یہ رکاوٹ دور ہو سکتی ہے وہی پروردگار دور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات اور کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم جائیں اسے گڑ گڑائیں اور اس کے حوالے ہو جائیں، غیر غلط طریقے کے کام کریں اور اس کے حوالے ہو کے ہم ایسے ایسے کام کریں جسے کہنے میں بھی گھن آتی ہے۔ تو اس طرح کی حرکت کرنے سے باز آنے کے لیے اور باز رہنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے یہ آزمائشی وقت عطا کیا اور بتا دیا کہ میرے نبی پہ یہ حالت آ سکتی ہے۔ اے مومنوں اور مسلمانوں، تمہارے اوپر بھی یہ حالت آ سکتی ہے لیکن تمہارا ایمان مجھ سے ہونا چاہیے اور تمہارا یقین مجھ سے ہونا چاہیے، اور تم میری طرف متوجہ رہنا چاہیے، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک پر یہ آزمائش نازل کر دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، بیٹھے، دو فرشتے آسمان سے آئے، ایک فرشتہ آپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور ایک فرشتہ آپ کے پین پہ کھڑا ہو گیا، یعنی پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سرانے جو فرشتہ کھڑا ہوا تھا وہ سوال کر رہا تھا کہ یہ جو یہاں آرام کر رہے ہیں، جو نبی امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں، ان کی یہ جو حالت ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ جو پریشانی اور یہ جو تکلیف آپ پر طاری ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو یعنی پیروں کے پاس فرشتہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ جو حالت آپ پر ہوئی آئی ہے تو اس وجہ سے کہ لبید بن اسم جو ایک یہودی ہے، مسلمانوں کا شکل بطور یعنی ظاہری طور پہ اختیار کر لیا ہے، اس نے آپ سے دشمنی کے طور پہ جادو کروا دیا ہے۔ تو پھر فرشتے نے پوچھا کہ یہ جادو کہاں کیا گیا ہے، کس میں کیا گیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ آپ کے بالوں کو لیا گیا، اس میں گرہ باندھی گئی، پوری 11 گرہ باندھی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک کنواں جو خبیئے بیرے ازرق یا بیرے زریخ لکھا گیا ہے، تو اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو اب فرشتے نے کہا کہ اسے دور ہونے کی صورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے وہ آیتیں نازل کر دیا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی۔ آپ اسے گنیے تو یہ 11 آیتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے اٹھے اور اٹھ کر چند ساتھیوں کو، چند صحابہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کے بنی زریخ کے اس کنویں کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ جو پتھر رکھا گیا ہے اسے ہٹاؤ اور وہاں سے کچھ جو چیزیں رکھی گئی ہیں اسے نکالو۔ حضرات صحابہ نکال کے لائے اور لا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کی آیتیں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، خود بخود جو گرہ لگائی گئی تھی وہ گرہ کھلتی چلے جاتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری 11 آیتیں آپ نے پڑھی اور یہ 11 گھانٹیاں اور 11 گرہ کھل گئی اور آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت صحابہ کو دیکھا نہ گیا، آپ کو پتا چل گیا کہ یہ یہودیوں میں سے کسی یہودی کی سازش ہے کہ یہ کسی نے عمل کیا ہے۔ اللہ نے تو فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اس کا نام بھی بتا دیا تھا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ ذرا بتائیے اس کمبخت کا نام، اس یہودی کا نام، تاکہ ہم اس کے سر کو خلم کر دیں اور اسے قتل کر دیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور علیہ السلام سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جو کیا تھا وہ کیا، میں نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، تم اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ مجھ پر جادو کرنے والا شخص کون ہے۔ اس کے بعد بھی وہ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتا اور عام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس میں بیٹھتا، آپ کی نظر اس پہ پڑتی، لیکن آپ نے کبھی اس سے تعارض نہیں فرمایا، آپ نے اس سے کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اس سے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کی۔ آپ نے فرما دیا اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر دیا، اے میری امتیوں، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے ساتھ کسی نے دشمنی ہی کیوں نہ کی ہو، اگر تمہارے ساتھ غلط سلوک کیوں نہ کیا ہو، تمہارا اخلاق یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دو اور تم اپنے اخلاق سے پیش آؤ، کوئی بدلہ نہ لو اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین اسوہ حسنہ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، اب کچھ روایتیں آپ کے سامنے ذرا جلدی جلدی عرض کرتا چلوں۔ عقبہ بن عامر جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے عقبہ، میں کیا تمہیں ایک ایسی چیز دوں جس کے ذریعے سے اللہ تمہاری ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے حفاظت کرے؟ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورة الفلق کی ان آیات کو اور سورة الناس کی ان آیات کو پڑھ کے بتایا کہ دیکھو ان کو پڑھو، اپنے ہاتھوں پہ پھونکو اور اپنے سارے بدن پہ اسے دم پھیر لو تو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کر لے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کے اترنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے عائشہ صبح و شام ان آیات کو تم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لوگی تو ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی بری بلاؤں سے، ہر قسم کی آلائشوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ صبح و شام ان آیات کو اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر کسی نے جادو کر دیا تو اس کے بعد ان آیات کو ہم پڑھیں اور ان آیات کو ہم آزمائیں، آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یقین اپنا اتنا بنائیں کہ یقیناً اللہ کی ان آیتوں میں اتنی طاقت ہے، کسی جادوگر کی جادوگری کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے جو قوت اور طاقت اللہ رب العزت نے ان آیات میں رکھا ہے۔ عقبہ بن عامر ہی ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے مومن تین سورتوں کو تین دفعے صبح اور شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ہر قسم کی آفتوں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تین سورتیں سورۃ الاخلاص قل ہو اللہ احد ہے، اور سورۃ الفلق ہے، اور سورۃ الناس ہے۔ ان سورتوں کو اگر بندے مومن اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر قسم کی مصیبتیں مسلمانوں کے سروں پہ منڈلا رہی ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں ہیں، تو اس دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے ان فتنوں کے لیے آپ نے ہمارے لیے فری میں نسخہ دے دیا اور بتا دیا کہ اے میرے امتیو، ان آیتوں کو پڑھ لو، اپنی حفاظت کر لو، ان آیتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، ہر قسم کی بلاؤں سے تم محفوظ رہو گے۔ لیکن ہے کہ ہم کو یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے گئے فرمان پر یقین نہیں ہے۔ ہم ہیں کہ جاتے ہیں ایسے کاملوں کے پاس، عاملوں کے پاس، کہنے میں بھی شرم آتی ہے جب آ کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں عامل کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، اور اس طرح کی حرکت کروا ہے، اور دیولوں کے پاس جا کے ہماری ماں بہنیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں تعبیذ باندھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بالکل واہیات قسم کی اور غلط قسم کی چیزیں ہیں۔ اگر اسے اپنائیں گے تو ہمارا ایمان ایمان باقی نہیں رہے گا، ہمارا ایمان ہمارے دل سے چلا جائے گا۔ میں ہماری ان عورتوں سے، مسلمان بہنوں سے کہنا چاہوں گا، یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ جو مندروں پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں برقع پہن کے اور وہاں تعویذ ڈالتے ہیں، یہ ان چیزوں سے ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ یہ اگر ایسا کرو گی تو تمہارا ایمان غارت ہو جائے، اور تمہارا ایمان غارت ہو رہا ہو اور ہم یہاں بیٹھے اور دیکھتے رہیں، کیسے دیکھتے رہیں؟ نوجوان بھی اس کی فکر کریں، ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو سمجھانے کی فکر کریں تاکہ اس سے باز رہیں، باز آ جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک مومن اور مسلمان کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسا ایمان عطا فرمائے اس طرح کی، اس قسم کی باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دینوں میں اللہ تبارک و تعالی مضبوط سے مضبوط فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، ابھی کل ہی ہمارے یہاں جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں یعنی شہر کے طرف سے کچھ لوگ آئے تھے جو ہمارے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے گورنمنٹ کی اسکیم انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہو اور 35 سال کے اندر ہو، ان لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے، دونوں کے لیے حکومت کرناٹک کی طرف سے اقلیتیوں کے لیے ایک کمپیوٹر کا کورس مفت شروع کیا ہے۔ ہمارے یہاں جامع العلوم میں بھی یہ کورس انشاءاللہ 21 نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے، ایک بڑا ہی سنہری موقع ہے۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے حلال روزگار ہم فراہم کر سکیں، اس لیے کہ اگر ان کے لیے حلال روزگار مل جائے تو حرام کمانے سے اور حرام طریقے سے مال کو اینٹنے سے وہ بچ جائیں گے، تو ان کا ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش جامع مسجد ٹرسٹ کی ہمیشہ سے رہی ہے، اسی لیے جامع العلوم بنی گپہ میں ITA کے کورسز شروع کیے گئے تاکہ مسلمان بچوں کے لیے حلال کورسز، حلال چیزوں کے راستے کھل سکیں۔ اب یہاں ان کے لیے 3 ماہ کا ایک کورس شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کے بچے اور بچیاں 18 سال کے ہوں تو پردے کے ساتھ وہاں عورتیں ہی پڑھائیں گے لڑکیوں کے لیے، اور لڑکوں کے لیے یعنی مرد حضرات پڑھائیں گے، اس کا پورا انتظام ہم نے کر رکھا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، تو ان کے لیے کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، بالکل مفت ان کے لیے تعلیم دیں گے، پھر اس کے بعد روزگار جو حلال ہوگا وہاں ان کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جامع العلوم بنی گپہ میں دار القرآن کی عمارت کا تعمیری کام چل رہا ہے۔ اب اس تعمیری کام کو مکمل کرنے میں آپ کے تعاون کی سخت سے سخت ترین ضرورت ہے۔ اگر آپ خرچ کریں گے اور اپنا حلال مال اس میں لگائیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک آنے والے مسلمان مومن اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہاں قرآن کی تعلیم بھی ہوگی، قرآن حفظ بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کریں گے، یہ سارے کام یہاں انشاءاللہ انجام دیے جائیں گے۔ تو اس کی تعمیری کام میں حصہ لینا اور اس کو مکمل کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ جو چادر پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان جو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، تو اس تعمیری کام میں آپ حصہ لیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور حصہ لیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وما انفقتم من خیر فہو یخلف، جو کچھ تم یہاں آج اس وقت بند مٹھی ان چادروں میں ڈال کے جاؤ گے، یقیناً قیامت کے دن یہ پورا بدلہ تم پاؤ گے، تمہارے لیے وہاں یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اس نیکیوں کے علاوہ کوئی اور نیکی ہمارے لیے کام نہیں آئیں گی، یہ ساری نیکیاں وہاں ہمارے لیے کام آئیں گی۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کام میں، تعمیری کام میں آگے بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، تاکہ اس تعمیری کام کو ہم جلد از جلد مکمل کر سکیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ 5-10 روپیے بغیر کسی نام و نمود کے ہماری ان چادروں میں ڈال کے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔